کتاب تیار کرتا
تعلیم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
حضرات علماء الكرام صدر جلسہ بزرگان محترم رفقاء جماعت اور عزیز دوستو اب توحید کانفرنس کی رودات قرآن کریم نے اس انداز میں پیش کی
فما وجل قضا ربك من بني آدم من ظهورهم وإذ أخذ ربك من بني آدم اور جب وعدہ لیا تیرے پروردگار نے اولاد آدم سے من بنی آدم یہاں قرآن پاک میں کوئی نظریاتی نسلی قومی لسانی یا جغرافیائی تخصیص نہیں فرمائی اطلاعی کے تمام دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمائی دنیا میں آ کر ہونے والے کفار کی روحیں بھی مشرکین کی روحیں بھی موحدین کی روحیں بھی ہر جائیوں کی روحیں بھی یکجائیوں کی روحیں بھی سعادت مندوں کی روحیں بھی شقاوت پسندوں کی روحیں بھی عربی آدمی مشرقی مغربی کالے گورے نمک حلال نمک حرام تمام اولاد آدم کی روحیں اللہ نے قدرت کاملہ سے جمع فرمائی اور انسانی ارواح کے اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ہے اولاد آدم میں تمہیں انسانی شرافت کا اعزاز دے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنانے والا ہوں دنیا میں تم میرے مہمان ہوگے میں تمہارا میزبان ہوں گا تمہیں انسان کامل بنا کر ساری کائنات میں شرافت کا اعزاز عطا کروں گا زمین بھی تمہارے لیے مسخر ہوگی آسمان بھی تمہارے لیے مسخر ہوگا فرمایا لم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ زمین کے جس میں فولاد جیسی ثقیل چیز بھی دفن کی جائے تو زمین کی نمی اور برودت اسے کچھ دنوں کے بعد خاک میں بدل دیتی ہے لیکن اسی زمین میں جب ابن آدم اپنا دانا امانتم دفن کرتا ہے تو وہ اسے خاک میں بدلنے کے بجائے گلزار بنا دیتی ہے اور ایک کے انسان کی امانت واپس کر دیتی ہے. ایک اور مقام نے فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے زمین میں بھی کئی طبقات پیدا کر دیے. پانی ایک ملتا ہے, زمین ایک ہے, لیکن ایک پانی اور ایک زمین سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بھی مختلف, قد و قامت بھی مختلف, پتے بھی مختلف, پھلوں کی جسامت بھی مختلف, ذائقہ بھی مختلف. ایک زمین اور ایک پانی سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بدلنے والا, پھلوں کا ذائقہ بدلنے والا, پتوں کی نوعیت بدلنے والا, رنگ بدلنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے ابن آدم آسمان کو تیرے لیے چھت بنا لوں گا اور آسمان کے دامن میں ایسے چراغ جلا دوں گا, ایسے کمکمے جلا دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے. ستاروں کو تابانی دوں گا تمہارے لیے, سورج کو درخشانی دوں گا تمہارے لیے, چاند کو لمحانیت عطا کروں گا تمہارے لیے, گلشن مہکیں گے تمہارے لیے, سبزے لہکیں گے تمہارے لیے, انادر چہکیں گے تمہارے لیے, پہاڑ سنجیدہ کھڑے رہیں گے تمہارے لیے, ندیاں پل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے, دریا متلاطم اور سمندر موج زن ہوں گے تمہارے لیے, صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے, راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے. قرآن پاک میں رب العالمین نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. جانوروں میں بھی ہم نے تمہارے لیے عبرت رکھ دی, کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں, کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں, دودھ بھی خالص, پانی ملا ہوا نہیں, کچھ تمہیں اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں تمہاری غذا کے لیے, کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند ہو کر قید تنہائی میں گزار دیتے ہیں تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے. رب العالمین نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم, یہ میرا کرم اور میری مہربانی ہے کہ تم میرے بنو یا نہ بنو لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی, وہ بہرحال تمہاری اطاعت پہ پابند ہیں. میں نے تو انہیں بے زبان بنا دیا تاکہ تمہارے مظالم اور تمہاری زیادتیوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکیں. ایک اور مقام بھی ارشاد ہوا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. مندروں میں اگر نہیں جا سکتے ہو، کتب خانوں میں نہیں جا سکتے ہو، اگر بخاری اور مسلم سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اگر قرآن سمجھنے کی صلاحیت نہیں، قرآن دعوت فکر دیتا ہے تمہارے لیے دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے،
دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچنا، انسان کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، تو دیکھتا نہیں کہ تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کی گوبر کی بو منفی، اس کے خون کا رنگ منفی،
لیکن وہ کون ہے جو تیرے ظرف میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونی من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ سعید آباد والو، مہاجر کیمپ والو، کراچی والو، دہلی کالونی والو، سیاہ جانور، بدبودار گوبر، آپ سرخ خون میں سے خوش ذائقہ اور خوش رنگ دودھ پلانے والا کون؟
اللہ ہی یا اللہ بھی؟
تو پھر نمک حلالی کا تقاضا ہے، بگڑنے کی بات نہیں، الجھنے کی بات نہیں، نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ جس کا کرم ہے تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا، جس کا کرم ہے دودھ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟
نہیں،
چاہے جب تم تاریخ کو تقسیم ہو، یا دو کو، یا تین چار پانچ کو، چھ سات آٹھ کو، نو یا دس کو، یا بارہویں تیرہویں چودہویں کو، پندرہویں سولہویں سترہویں کو، اٹھارہویں کو، انیسویں بیسویں اور آخر تک، جب بھی تقسیم ہو کس کے نام پر؟
اب
کائنات نہیں فرمائے تمہیں انسانی کامل بناؤں گا، آنکھیں عطا کروں گا، آنکھوں کو قوت دینائی، زبان عطا کروں گا، زبان کو قوت نطق کو گویائی، کان عطا کروں گا، کانوں کو قوت سماعت، دماغ عطا کروں گا، دماغ کو قوت حافظہ و متفکرہ، آج یہ نعمتیں دے کر تمہیں تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تمہیں دکھا دوں گا، تمہیں آنکھوں کی روشنی دیکھ کر تمہاری سوسائٹی میں کچھ اندھیری پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں فصاحت و بلاغت کی نفاستیں دے کر کچھ گونگے اور بے زبان بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے، تمہیں جوانی اور شباب عطا کر کے کچھ بستر حلالت پر ایریاں رگڑ رگڑ کے بے قرار ہونے والے بیمار بھی تمہیں دکھا دوں گا تاکہ تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ زمین پر لیٹتے ہوئے لولے لنگڑے بھی نظر آ جائیں گے تاکہ تمہیں میری ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں اولاد عطا کر کے کچھ بے اولاد بھی پیدا کر دوں گا، تمہیں صحت مند بنا کے کچھ بیمار بھی دکھا دوں گا، تمہیں تونگر بنا کے کچھ گداگر بھی بنا دوں گا، تمہیں صاحب عقل بنا کے کچھ فاطر العقل بھی پیدا کر دوں گا، تمہیں علم عطا کر کے کچھ بے علم بھی پیدا کر دوں گا، رب العالمین نے فرمایا اور رب العالمین کے محبوب نے فرمایا، سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنائی عطا کیے اس سے جا کے میرا پیغام پہنچا دو، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری نہ کیا کر کہیں وہ اندھا نہ بنا دے، جسے اللہ نے صحت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر تکبر نہ کیا کر کہیں وہ ہمیشہ کے لیے بیمار بنا کے بستر پہ نہ لٹا دے، اللہ نے جسے دولت عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر اپنے موسم کو نہ بھول جایا کر کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے،
حتی حالہ نے جسے اولاد عطا کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی جوانی پر تکبر نہ کیا کر، اپنے محسن کو نہ بھول جایا کر، کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے. اللہ نے جسے عروج عطا کیا ہو، رفاتیں عطا کی ہو، عزت عطا کی ہو، مقبولیت عطا کی ہو، اقتدار عطا کیا ہو، کملی والے نے فرمایا اس سے جا کے کہہ دو رات کے سناٹے میں سر بسجود ہو کر کبھی کبھی اپنے محسن کا شکر ادا کر لیا کر، کہیں وہ رسوا کر کے ساری دنیا کے لیے عبرت نہ بنا دے، کہیں وہ یہ اپنی نعمت ادا نہ کر لے، اس لیے کہ اسے مکمل اختیار ہے. اسے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور دنیا میں بھیج کے بھی تمہیں بھول نہیں جاؤں گا، تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، لاوارث نہیں کروں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی، قدم قدم پہ میری شفقت تمہاری پاسبان ہوگی، تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کروں گا. دنیا کا کوئی تعلق، دنیا کا کوئی رشتہ تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا رب و کرم تمہارے قریب ہوگا. جہاں سارے رشتوں کی انتہا ہوگی وہاں میرے قرب کی ابتدا ہوگی. باپ کو بیٹا چھوڑ جائے گا، بیٹے کو باپ چھوڑ جائے گا، بھائی بے وفائی کر جائیں گے، دوست توتا چشمی کا مظاہرہ کر لیں گے، شاگرد نمک حرامی کر جائیں گے، سارے چھوڑ جائیں گے، مگر وہ نہیں چھوڑے گا. وہ تیری نافرمانیوں کے باوجود بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑتا. کتنے پیار سے فرمایا اپنے محبوب کو، میرے گناہگار بندو سے کہہ دیجئے نبئ عبادی عنی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں سے کہہ دیجئے تم اپنے گناہوں پہ گھبراتے ہو، مایوس ہو گئے ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا جو کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر تم جیسا گناہگار کوئی نہیں تو مجھ جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا اذا سألک عبادی عنی، آپ کے در میرے بندے میرا پتا پوچھیں انہیں بتا دیجیے انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں. خدا بندہ کتنا قریب ہے تو؟ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے دور کوئی محل نہیں بنایا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا کر دل جھکائی دیکھ لی، جب اتنا قریب ہوں تو ادعونی استجب لکم، پھر مجھے پکارا کرنا، میں تیری پکار کی لاج رکھنے والا ہوں، میں ہی تیرے آنسو پوچھنے والا ہوں. باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا، باقی جہاں جائے گا آئے. حضرت صاحب کہیں گے کچھ لے کے آئے گا تو کچھ لے کے جائے گا، خالی ہاتھ آئے گا خالی. باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا، بس ایک ہی در ہے، خالی ہاتھ آئے گا، دامن بھر کے جائے گا. یہاں آنے والے کو ماضی پر متون بھی نہیں کیا جائے گا، یہاں تانا بھی نہیں دیا جاتا کہ کل تک تو نے یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے آ گیا.
حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اس وقت اس کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے پکار دیتی ہے، دعوت دیتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے کہا ہے میرے معبود لو ان اولکم، بتا دیجئے میرے بندوں کو، لو ان تمہارے اگلے پچھلے انسان جن مرد عورت مشرقی مغربی جو زندہ ہیں وہ جو مر چکے ہیں وہ سب کے سب اٹھ کر میرے سامنے دامن پھیلا لیں۔ فَيَسْأَلُ كُلُّ شَاعِرٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر مانگنے والا اپنی مراد طلب کرے، اپنا مقصد پیش کرے۔ رب العالمین نے فرمایا فَآتَيْتُ كُلَّ شَاعِرٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر مانگنے والے کا دامن بھر دوں، سب کی مراد پوری کر دوں، تو میرے محبوب میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنا چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے، سوئی کے سرے پر پانی نظر آ سکتا ہے۔ میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور رب کے خزانے میں کبھی کمی واقع ہوتی ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات بھر اللہ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، اور خطا کار اور گناہ گار سوچتے ہیں کس منہ سے اللہ کے در پہ جائیں، دامن میں تو ایک خوب ہی نہیں، ہم اتنے بڑے بے وفا ہیں، اتنے بڑے نمک حرام ہیں کہ رب کے در پہ جاتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لیکن اس کی رحمت پکارتی ہے، تمہیں کس نے کہا خوبیاں لے کے آؤ، تمہیں کس نے کہا نیکیاں لے کے آؤ، میری بھی تو یہی پیشکش ہے، اپنا دامن گناہوں سے بھر کے لاؤ، زندگی بھر کی خطائیں جمع کر کے لاؤ، اتنی خطائیں کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے، لیکن مجھے اپنی شفقت اور اپنی جلالت کی قسم تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر انتظار کرتا ہوں۔ سر جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا، دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تو پھر اب تم بتاؤ، اب تم بتاؤ، الست بربکم، جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا سر کس کے آگے جھکے گا، تم کس کو اپنا رب کہو گے، تم کس کو اپنا مشکل کشا مانو گے، تم کس کو اپنا کارساز و حاجت روا مانو گے۔ قرآن کی عظمتیں، قرآن کی روشنیاں بتاتی ہیں، انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو خدا نے یہی پوچھا، الست بربکم، تیرا رب کون ہے، اور جب دنیا سے جائے گا عالم بقا کی طرف تو بھی برزخ کے پہلے سینے پر یہی سوال ہوگا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنو اپنے آقا کی بات، آقا انعامدار نے فرمایا، چاہے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جس نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیے ہوں، لیکن اگر شرک نہیں کیا اللہ سے، اگر خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانے گا، اگر اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہیں مانا،
کشا اور علام الغیوب نہیں مانا. اگر دنیاوی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیا تو توفیق مل جائے گی اسے. وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ میرا رب وہی ہے جس کے سوا میں نے کسی کے آگے زمین نہیں جھکائی. لیکن رحمت عالم نے فرمایا جس نے سجدے تو بہت کیے ہوں کہ ماتھے پر نشان ڈال لیا ہو, جس کی تسبیح تو 5000 دانوں والی ہو, جو جبا پہن کر رہا ہو, جو حضرت صاحب اور کتی نشین بن کے بیٹھا ہو, لیکن اللہ کی ذات و صفات نے دوسروں کو شریک کیا ہو, جب خود سے پوچھا جائے گا من رب کا تو آئے بائیں شائیں کرے گا, جواب نہیں بن پائے گا. قرآن شروع ہوتا ہے تو یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پھر قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ متعدد مرحلوں پر یہی وعدہ یاد دلاتا جاتا ہے او بدو ربکم. اور جب قرآن کریم ختم ہونے کو آتا ہے تو بھی یہی وعدہ یاد دلا کے رخصت ہوتا ہے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور مہاجر ایم کے میرے عزیز دوستو, کراچی کے روشن ضمیروں, اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک تجزیہ اور بھی کرتا جاؤں, اور اگر ناگوار خاطر ہوگی تو کوئی بات. یہ آپ کو کب سے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم میں آپ کو نہیں خوش کرنا چاہتا, میں کسی اور کے خوش کرنے کے لیے کانٹوں کے راستوں پہ چل رہا ہوں. پھولوں کے راستے میرے سامنے بھی پڑے ہوئے ہیں, میرے سامنے بھی پھولوں کے راستے پڑے ہوئے ہیں. مجھے سب کچھ نظر آ رہا لیکن میں اس کو راضی کرنے کے لیے یہ مصائب اور اذیتیں سہ رہا ہوں. اگر آپ کو خوش کرنا ہوتا تو پھر میں بھی کوئی قصیدے, کوئی دوڑے, کوئی قصے, کہانیاں, کوئی چوٹکے یاد کرتا, پھر آپ کو سناتا, آپ بڑے خوش ہوتے. لیکن قرآن کا دامن پکڑ رکھا ہے اور التجا ہے خدا بندہ زندگی کا آخری لمحہ قرآن پڑھتے ہی گزر جائے. قرآن کریم میں دو لفظ بدل آئے ہیں, دو لفظ بدل آئے ہیں, رب اور اب. پتہ نہیں آپ نے کبھی سوچا ہو, رب کے معنی ہے پروردگار, اب کے معنی ہے باپ. اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنے ہیں تو خطرہ ہے کہ نہیں, وہ کہے گا یہ بھی کوئی سوال ہے, باپ تو ہے کیوں ہوتا ہے. احساس کبھی آپ قرآن سے پوچھتے, قرآن سے پوچھئے انبیاء کتنے ہیں, قرآن جواب دے گا. رسول کتنے ہیں, قرآن جواب دے گا. صدیقین و شہداء کتنے ہیں, قرآن جواب دے گا. ابرار و اخیار کتنے ہیں, قرآن جواب دے گا. لیکن اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں انسانی زمین کے لیے مسجود کتنے ہیں, ہر جگہ موجود کتنے ہیں, اللہ کے وجود کتنے ہیں, دستگیر و کارساز کتنے ہیں, ہر جگہ راہ ان کے خوشحال کتنے ہیں, تو قرآن کے جواب دے گا تیرے پاس کے سوا دنیا میں حق بھی کوئی نہیں, تو اس اکیلے کے سوا رب بھی کوئی نہیں. زمین کا مسجود بھی اور جن کا سر کئی دروازوں سے جھکتا ہے, پتہ نہیں ان کے رب کائنات نے فرمایا لستو بربکم. دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا رب کون ہوگا؟ یہاں بتاؤ, دنیا میں جانے سے پہلے یہاں بتاؤ تمہارا رب کون ہوگا؟ تمام انسانوں نے جواب دیا بلا, اے محسن آدم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے
तू ही हमारा रब है। कालू बला, इसीलिए तो मैं कराची वालों से पूछता हूं और वो दिल की गहराइयों से जोश ईमानी के साथ जवाब देते हैं। आज मेरे सामने और हश्र में खुदा के सामने भी हम यही कहेंगे, हमारी जमीन के लिए हकीकी मस्जूद कौन है? ही पे जोर दीजिए, क्योंकि कुछ बीमार कहते हैं अल्लाह ही। हमारी जमीन के लिए हकीकी मस्जूद कौन है? सजदा किसका हक है? खुदा के बाद अगर किसी के लिए सर झुकाने की गुंजाइश होती तो फिर अल्लाह के बाद ये हक था रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि हुजूर पूरी कायनात में रब के बाद सबसे बुलंदो बाला हैं। रब के बाद बाद खुदा बुजुर्ग तू ही, लेकिन सहाबा-ए-किराम ने सरकार अर्ज किया और अरब के वडेरों के सामने उनकी रिहाया ताजीम उन्हें झुक के मिलती है, तो महबूबे खुदा आपकी हमें इजाजत दीजिए ना, हम भी आपको ताजीमन झुक के मिला करें। अंता हक को अंगयुष जदल, कमली वाले ने फरमाया रो कुन तु आरो आहदन अंगयस जुदल आहदिन लामल तुम निशान अंगयस जुदल यदवादिन। अगर मेरी शरीयत में अल्लाह के बाद किसी के आगे सर झुकाने की गुंजाइश होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने खावंद का ताजीमी सजदा किया करें, और 14वीं सदी के बाहों को इजाजत होती कि वो अपनी बेगम का सुबह शाम सजदा किया करें। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवी खावंद का सजदा नहीं कर सकता, शागिर उस्ताद का सजदा नहीं कर सकता, बेटा बाप का सजदा नहीं कर सकता, रियाया हातिम का सजदा नहीं कर सकती, मुरीद शेख का सजदा नहीं कर सकता, कोई और कैसे मौजूद बने? यहां तो सिद्दीक अकबर जैसा सच्चा मुरीद, रहमतुल आलमीन जैसे सच्चे पीर और मुर्शिद का सजदा भी नहीं कर सकता। इसलिए कि हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो तादीन न करे, हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो तादीन न करे, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदू में उसे तकसीम न करे। हमारी जमीन के लिए हकीकी मस्जूद ही पे ज्यादा जोर दीजिए ताकि बीमारों को शिफाए कामला नसीब हो जाए। हमारी जमीनों के लिए हकीकी मस्जूद, जब हम ये कहते हैं कि सजदा अल्लाह ही का हक है, बुजुर्गाने दीन की अजमत हक है, उनकी करामत हक है, उनकी विलायत हक है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजार दी है, वो अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, उनकी मोहब्बत हमारा जुज़्वे ईमान है। लेकिन हम सर अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकाते, सजदा उसी का हक। तो मुजावर बिरादरी कहती है देखा ये बुजुर्गों को नहीं माना, बुजुर्गों को नहीं माना, मेरे लिए दोस्तों नमाज जनाजा करीब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ होगा, नमाज जनाजा में वुजू करना भी जरूरी है जिस तरह के दूसरी नमाजों में जरूरी है, कपड़े पाक होना जरूरी है जिस तरह के दूसरी नमाजों में जरूरी है, जगह का साफ होना भी जरूरी है जिस तरह के दूसरी नमाजों में जरूरी है, नियत भी है, तकबीर भी है, तस्बीह भी है, हम्द भी है, क़याम भी है, इक्तदा भी है, इमामत भी है, जिस तरह के बाकी नमाजों में है। लेकिन बाकी किसी भी नमाज में अगर सजदा रह जाए तो नमाज नहीं होती, जनाजे में अगर सजदा हो जाए तो नमाज नहीं होती। कभी गौर किया आपने? कभी गौर किया आपने? क्यों है کے تصور کے سوا کوئی نہیں ہوتا. حکم ہے کہ نمازی کے سامنے نہ گزرا کرو تاکہ اس کے لنک میں فرق نہ آ جائے, اس کے رابطے میں فرق نہ آ جائے. لیکن جب نماز جنازہ کر کے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے شاگرد کے سامنے استاد کی میت, بیٹے کے سامنے باپ کی میت, رہاؤ کے سامنے حاکم کی میت, اور مرید کے سامنے شیخ کی میت. اب یہاں اللہ نے ہے یہ بھی نماز, یہاں اللہ نے سجدے جیسا اہم رکن بھی نماز کیوں کر لیا؟ اس میں حکمت یہ ہے, حکمت یہ ہے عزیز دوستو, کراچی کے روشن ضمیروں, کہ اگر یہاں بھی سجدہ کیا جاتا تو دور سے گزرنے والا کوئی یہودی کوئی نصرانی شاید یہ خیال کرتا کہ مسلمان خدا کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں, اپنے بزرگوں کے سامنے بھی سجدہ کر لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا سب کو ہار جائے گا, میں اپنی نماز میں اور اپنی عبادت میں سے ایک اہم رکن واپس کر لوں گا, لیکن تیرے سر اپنے سوا کسی اور سے آگے جھکنا گوارا نہیں کروں. نیچے چلی جاتی ہے پھر تعظیم کے عنوان سے سجدے کی گنجائش کہاں سے نکل آتی ہے؟ مائی ڈیئر, آتا ہوں آپ ذرا چلنے دیجئے, ہم زبان میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش ہوں. ہماری زمینوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود, علام الغیوب کارساز و دستگیر, حاجت روا و مشکل کشا, یا اللہ بھی. میں تو دعوت فکر دیا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو, کبھی تنہائی میں ضمیر سے پوچھئے مشکل کشا کون ہے تو آپ کا ضمیر بھی وہی کہے گا جو یہ ناظر کہہ رہا ہے. آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے, جو مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا, جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا. انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں, رسولوں پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں, صدیقین و صالحین و صحابہ پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں, تو پھر وہ مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا وہ ہے جس کے سامنے سب مانگنے والے ہیں اور وہ سب کے کام آنے والا ہے. اللہ الصمد جس کے سب محتاج ہیں, جو کسی کا محتاج, جس بن کسی کا کام بنتا ہی نہیں اور جس کا کام کسی بن رکتا ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں کچھ آیا کہ نہیں. رب العالمین نے فرمایا تو بربکم, تمام انسانوں نے وعدہ کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب رسالت کام اپنی ربوبیت کا اقرار لینا تھا, پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی روحوں کا اجتماع بلایا, اب اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار لینا تھا, انبیاء اور رسل کی مقدس روحوں کا اجتماع بلایا. فرمایا میرے پیغمبروں لمحہ آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا, تمہارے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کر کتاب اور حکمت کی سعادتیں عطا کر کے دنیا میں بھیجوں گا, تم جاؤ گے اپنے اپنے زمانہ میں نبوت و رسالت کا فریضہ ادا کرو گے, ثم جاءکم رسول, پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم, الف الف موا بعدد کل ذرہ. فرمایا ثم جاءکم رسول, تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ تم سب کا امام بن کے آئے گا، تم اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی بنائے جاؤ گے، تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا، تمہاری نبوت پر اس زمانہ کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری، تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کا یہ مقام ہوگا کہ وہ جس دھرتی پر چلے گا میں اس دھرتی کی قسم عرش بری پہ کھاؤں گا، وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کے تذکرے قرآن کریم میں کروں گا، اس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں گی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اب وعدہ کرو کہ تم اس کی نبوت پر ایمان بھی لاؤ گے، تعاون بھی کرو گے، أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اب بتاؤ یہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں، قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے اعلان کیا خداوندہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان کا بھی تعاون کا بھی، فرمایا فشہدو اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی اس وعدے میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں، یہ وعدہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، جلدی جلدی جواب دے دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سارے انبیاء کے برابر یا سب سے بلند؟ نبوت کی کرسی پر سب سے پہلے بیٹھے یا سب کے بعد بیٹھے؟ چھوڑ کے نامزدگی میں سب سے پہلے ہوئی، نامزدگی سب سے پہلے ہوئی، لیکن چاند سب کے بعد کمالا، شام میں کمی ہوئی یا شام بڑھ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ آخر میں چارج سنبھالنے سے شان کم نہیں ہوا کرتا، آخر میں چارج سنبھالنے سے شان کم نہیں ہوا کرتا، یہی بات کرا ملن کو بھی سمجھا دیتی ہوں، یہ اجڑی ہوئی شے جو تیرے دروازے پہ کاٹا گدا لے کے آ جاتا ہے، نظر اللہ نواز حسین علی دا پہلا نمبر، اس کو بھی ذرا سمجھاؤ، یہ کہتا ہے علی جیسا حسین، علی جیسا برگزیدہ اور آخری خلیفہ مان، پہلا وہی تھا، ہزار نے بھی اس لیے ترمیم کی، ہزار نے بھی ایک جملے کا اضافہ کیا، اور میرا یہ احساس ہے کہ اضافی جملے کا ثبوت پورے اسلامی لٹریچر کی کسی مستند کتاب سے وہ نہیں دکھا سکتا، یہاں تک کہ ایران کا خمینی بھی اپنی توجہ ہوئی مسائل میں جو لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ دروازان اسد ابن امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل گفتن جزو ادار نیر بلے خوب است، کہ یہ جملہ جو ہے جزو اذان تو نہیں ہے لیکن ہے بہت خوب، میں نے کہا یہ ولی خوبت یہ کیا ہے، یہ موم کی ناس تو نہیں ہے اسلامی شاعر کے جس طرف آپ چاہیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں موڑ دیں، کسی نے اپنے مرضی کے مطابق درود و سلام گھڑ لیا، کسی نے اذان گھڑ لی کہ جی خوب ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں چودہ مسجد نبوی میں حضرت بلال نے دی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سنی، پھر دور خلافت راستہ میں دی جاتی رہی، اور پھر صدیوں تک وہ اذان مسجد نبوی کے مناروں سے بلند ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے یا یہاں کے اجنبی فنکاروں کی بنائی ہوئی محرف اذان صحیح ہے؟ انہوں نے اذان کے اندر کچھ ملایا اور ان کے بھائی 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 وہاں بھائی بھائی ہو بھائی بھائی تو آئے نا جی وہ ادھر پڑھتے ہیں یہ ادھر پڑھتے ہیں. اب کہتا ہے کہ عبد المجید ندیم جو ہے یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانا. میں یہی کہتا ہوں کہ تجھ پہ وہی کافی جس کے بل بوتے پر کماتا تھا وہ رخصت ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں معاف کیجیے گا. کہتا ہے دشمن نے کچھ کھلا دیا. نہیں مائی ڈیئر, دشمن نے کچھ نہیں کھلایا تجھے, کھلا کے کوئی احمق ہو گیا. صحابہ کی مار پڑی, مظلوم عثمان کی مار پڑی ہے, فاروق اعظم کی مار پڑی ہے. کہ تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جب فاروق اعظم شہید ہوا تو آسمان سے خون برسا. کبھی نہیں کہا کہ جب عثمان پر تمہیں پانی بن رہا اور اپنی کافروں نے اس مظلوم کو ذبح کر دیا تو آسمان سے خون برسا. نہیں, کبھی نہیں کہا کہ جب حضرت حمزہ بن عاص کے 11 ٹکڑے ہوئے تو آسمان سے خون برسا. کبھی نہیں کہا کہ جب عہد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے اکبر قربان ہو گئے تو خون آسمان سے خون برسا. نہیں, میرے حبیب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں. جو حضرت علی کو خلافت خلیفہ راشد نہیں مانتا, خلافت راشد کا تاج دار نہیں سمجھتا, میں اس میں تو نہیں وہ مجھ سے.
ارے تکبیر, سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم,
آگے سنیے,
سننا
آگے سنیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسا ہیں, حضرت علی کے نور نظر ہیں, سیدہ فاطمہ حضور کی چھوٹی بیٹی, حضرت زینب رقیہ ام کلثوم کی چھوٹی بہن, سیدہ فاطمہ زہرا کے رخت جگر ہیں, جنتی ہیں, شہید ہیں, مظلوم ہیں, اس کے کافر جہنمی ہیں, ملعون ہیں, اور یزید جیسے لاکھوں بھی حضرت حسین کے پائے ہاتھ کے جوتے کی خاک کا بھی میں مقابلہ نہیں کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے, اعلیٰ ہے, جنتی ہے. جو حضرت حسین کو جنتی نہیں سمجھتا میرے دین کو جہنمی. کوئی سمجھ میں آئی بات آپ؟ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے اس کے خلاف رسالے لکھی. تو مولانا وہ میرا نہیں ہے, وہ تمہارا ہے. وہ میرا ہوتا تو میرے خلاف رسالے لکھنے سے پہلے مجھ سے براہ راست رابطہ قائم کرتا. اس کے بعد میں بھی علماء دیوبند کے خلاف فتوے لکھے, اس نے